الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے میں اور دن اور رات کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور یہ عقل والے ہیں کون؟ فرمایا عقل والے وہ ہیں جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں, بیٹھنے کی حالت میں, وعلا جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں. اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ یہ آپ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا, سبحانک آپ پاک ہیں ہر عیب سے, فقنا عذاب النار بس آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا دراصل اللہ والا ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس مسجد میں آ گئے, نماز پڑھ لی, کچھ اللہ اللہ کر لیا, کچھ تلاوت کر لی, بس پھر گھر جا کے. کہتے ہیں ہم تو خالی خبریں سنتے ہیں, ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہیں, یہاں سے نماز پڑھ کے گئے, تلاوت کی, تسبیحات کی, پھر جا کے کہتے ہیں تھوڑا سا ہم خبریں وغیرہ بھی سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں خبریں. کیوں بھائی, وہ خالی خبریں ہی دیکھنا ہوتا ہے. اور میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو خبریں بھی مرد نہیں پڑھتے, عورتیں ہی پڑھتی ہیں. یا گھر گئے, گھر میں جا کر شرعی پردہ نہیں ہے, بھابھیوں سے پردہ نہیں ہے, خالہ زاد ماموں زاد کے بارے میں یہ خیال ہے کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلا ہے, مومانی اور چچی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو انہوں نے تو ہمیں بچپن میں اپنی گودوں میں کھلایا تھا, پلایا تھا, ہمارا پیشاب پخانہ تک بلایا تھا, تو بس یہاں پر یہ ہے. بات اصل میں یہ ہے, سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا اور حرف تنبیہ کے ساتھ فرمایا, کہ ان فی الجسد لمضغہ. دیکھو انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر یہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جائے. پھر حرف تنبیہ لائے ہیں, الا, خوب اچھی طرح سن لو, خوب جان لو, خوب سمجھ لو. بلکہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا الا کا مطلب یہ ہوتا ہے الا اما ہا, یہ حروف تنبیہ ہیں عربی میں. تو وہ حضرت فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے کانوں سے, جو تمہارے دل کے کان ہیں نا, یہ والے کان نہیں, دلوں, اپنے دلوں کے کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر یہ بات سنو جو الا کے بعد کہی جا رہی ہے. الا, خوب سن لو, خوب جان لو. وہی القلب, یہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. محنتیں دو قسم کی ہیں, ایک جسم کی محنت ہے اور ایک دل کی محنت ہے. آپ اگر نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, یہ جسم کی محنت ہوئی. اگر یہی نماز پڑھنے والا اور یہی تلاوت کرنے والا شرعی پردہ نہیں کرتا, اس کی زبان غلط استعمال ہوتی ہے, کان اس کے غلط استعمال ہوتے ہیں, آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں, غرض جو گناہ ہیں ان میں وہ مبتلا ہے, تو اس نے نماز پڑھ کر یا روزہ رکھ کر, تلاوت کر کے, تراویح پڑھ کے اور حج کر کے, عمرہ کر کے, اس نے جسم کی محنت کی ہے, دل کی محنت نہیں کی. لوگ جسم کی محنت میں تو کسی حد تک لگے ہوئے ہیں مگر دل کی محنت میں نہیں لگتے, اور یہ دل کی محنت کے لیے کسی دل والے کے پاس جانا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے سارا. تو میرے دوستو, جب تک ہم اس دل کی محنت نہیں کریں گے, حضور نے فرمایا سب چیزیں بیکار ہیں. اگر تم نے دل کو ٹھیک نہیں کیا تو تمہارا پورا جسم بیکار ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والے, حج کرنے والے ہیں, عمرے پر بھی جاتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, مگر گناہوں میں بھی مبتلا ہے. زبان کے گناہ میں غیبت ہو رہی ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, کانوں سے غیبت سن رہے ہیں, دل میں گندے خیالات پکاتے ہیں, آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا خالہ زاد بہنوں کا, تو ہم نے ان کے ساتھ کیلا کودا ہے بچپن سے. مومانی اور چچی اور تائی نے تو ہمیں کھانا کھلایا, وہ اپنی گودوں میں پالا ہے, اور پیشاب کا خانہ دھلایا ہے ہمارا. بھائی اس وقت کا حکم الگ تھا, اب حکم الگ ہے. اب وہ پیشاب, حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اب تمہارا پیشاب کا خانہ دھلائیں گی, ذرا ان سے کہہ کر دیکھو. یہ کون سا طریقہ ہے کہ انہوں نے پیشاب کا خانہ دھلایا؟ وہ اس وقت کا حکم الگ تھا, اب کا حکم الگ ہے. آپ اس وقت تھے نابالغ بچے تھے, اب آپ بڑے ہو گئے, آپ کی داڑھی مونچھیں آ گئیں, اس وقت کا حکم الگ تھا, اب حکم الگ ہے. مگر شیطان نے ایسی آنکھوں پہ کپڑا باندھا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں, سوچتا ہی نہیں آدمی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور معاملہ دل کا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں, فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. دیکھو یاد رکھنا, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, دراصل وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو دل میں, وہ سینوں میں جو دل ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں. میں یہ عرض تو کر رہا ہوں سارا معاملہ دل کا ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں یہ سارے اعمال میں لگے ہوئے لوگ ان گناہوں میں بھی, یعنی خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں, اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں. یعنی ویسے لوگوں کے سامنے ہو تو کیا کہا نہیں جی یہ کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے تھوکنا یہ تو غلط ہے گناہ ہے. اور جب اندھیرے یعنی جب کوئی نہ ہو, اب تو اپنے گھر میں آ گئے, اب کوئی دیکھنے والا نہیں, نہ مسجد کے نمازی ہیں نہ کوئی دوست ہیں, تو اب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا گھر میں وہ بھابھی اور مومانی اور چچی تائی وغیرہ ماموں زاد خالہ زاد جتنی یہ ذات بہنیں, اب ان سے بھی کوئی احتیاط نہیں ہے, اب کون دیکھنے والا ہے. میرے دوستو جب تک ہم یہ ان چیزوں سے توبہ نہیں کریں گے ہم خواب بھی دیکھنا چھوڑ دیں کہ ہم صاحب نسبت ہو جائیں گے. اللہ کی نسبت اللہ کا تعلق ایسے حاصل ہوتا ہے. بیویوں کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں, آج وقت پہ کیوں استری کپڑے استری کیوں نہیں ہوئے وقت پہ, یہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ہو گیا, مرچیں کیوں کم ہیں, یہ کیوں کا کیا معاملہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, 10 سال حضور کی خدمت میں رہے اور پھر کسی کام کے کر لینے پر یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا. ان 10 سالوں میں کسی کام کے کر لینے پر یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا یہ کام تم نے, اور کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ کام کیوں نہیں کیا. اب ذرا بتائیے یہ تو کون سنت پہ چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا. خالی داڑھی رکھ لینا سنت ہے اور اونچا کرتا پہن وہ لمبا کرتا پہن لینا اونچی شلوار پہن لینا یہ سنت ہے, یہ سنت نہیں ہے کہ کیوں نہیں کیا 10 سال تک. کسی کام کے کر لینے پر یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا یہ کام تم نے, اور نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا. کھانا پکانا, کھانے میں مرچیں تیز ہو جانا تو دور کی بات ہے, کپڑوں پہ استری نہ ہونا بہت دور کی بات ہے, بیوی کی ذمہ داری یہ ہے ہی نہیں. اگر وہ انکار کر دے کہ میں نہیں کھانا پکاؤں گی, شرعاً اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, وہ اللہ کے ہاں نافرمان شمار نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا یہاں تک کہ اگر اپنے ہی جنے ہوئے بچے کو وہ دودھ پلانے سے انکار کر دے تو شوہر کے اوپر واجب ہے کسی آیا کا دودھ پلانے والی مرضعہ جس کو کہتے ہیں اس کا انتظام کرے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ انکار کرتی ہے. ہم نے سمجھا کیا ہے, اگر وہ انکار کر دے کہ میں کپڑے استری نہیں کر سکتی آپ کے, شرعاً اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کروائیے کسی ڈرائی کلینر سے. کھانا پکانے سے انکار کر دے وہ اللہ کے یہاں نافرمان نہیں ہے. ایک ہم نے کیا ایک تصورات قائم کیے ہوئے اور ہم تو کیوں کیوں کرتے ہیں, ایسا کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, یہ سب غلط ہے. نہ اس کو سنت کہتے ہیں نہ شریعت کہتے ہیں, یہ اپنی ہماری بنائی ہوئی ایک شریعت ہے, اپنی بنائی ہوئی سنت ہے, اس کا نام سنت اور شریعت نہیں ہے. سنت اور شریعت وہ ہے جو معیار اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے, اس پر چلنے کا نام سنت اور شریعت ہے. بیویوں کو پٹائی لگ, یہ ہے یہ لمبی لمبی داڑیاں ہیں, یہاں محراب بنا ہوا ہے پیشانی پر اور بیوی کو پٹائی لگاتے ہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اس کے ذمے تو شرائن یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پکائے یا آپ کے کپڑے استری کرے یا آپ کے بچوں کو دودھ پلائے, اس کے ذمے نہیں ہے, آپ کے ذمے ہے کہ آپ انتظام کریں. یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ کر رہی ہے اور آپ کا ایمان بھی بچایا ہوا ہے, آپ کسی غلط جگہ نہیں جاتے خواہش پوری کرنے کے لیے, یہ الگ اس کا احسان ہے. تو یہ سنت اور شریعت نہیں ہے. دیکھیے جو سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے کون لوگ تھے, کیسے لوگ تھے. میں نے خود سنا حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ نے, ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ نے ان کے گھر والوں کو بتایا, گھر کی عورتوں کو, کہ ساری زندگی جو میں نے ان کے ساتھ گزاری ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے ساتھ, کسی کام کے کرنے کے لیے بھی مجھے نہیں کہا کہ یہ فلاں میں ذرا میرا یہ کام کر دینا, یہ کام, یہ جملہ تک نہیں کہا ارے بھائی تم میری بیوی ہو ذرا یہ کام کر دینا. انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی سعادت سمجھ کر ان کے سارے کام کرتی تھی, انہوں نے ساری زندگی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کر دو, یہ کام کر دو, فلاں کام کر دو. یہ ہے سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے. آج معاملہ یہ, ہم صاحب نسبت نہیں ہو رہے ہیں, ہم تو دو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ارے بھائی کہیں سوراخ ہے جہاں سے سارا سب نکل رہا ہے, باہر نکل رہا ہے. یہ تو دیکھیے, یہ تو غور کیجئے, وہ سوراخ کہاں ہے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کشف و کرامت کوئی چیز نہیں ہے, یہ شریعت کے اور ولایت کے اور اللہ کی دوستی کے لوازمات میں سے نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا ہوا میں اڑنا یا الہام ہونا. فرمایا سب سے بڑا الہام اور سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کے اوپر اپنے عیوب کھلنے لگے, عیوب, میں اس عیب میں مبتلا ہوں, فلاں عیب میں, فلاں گناہ میں مبتلا ہوں, یہ عیب کھلنا شروع ہو جائیں. فرمایا سب سے بڑا کشف یہی ہے, کیونکہ یہ بالآخر جب یہ کشف ہونا شروع ہو جائے اس قسم کا, بالآخر یہ شخص اللہ والا ہو کر رہے گا, اس کے اوپر اپنے عیب کھل رہے ہیں. جب عیب کھلیں گے تو اس کو اصلاح کی فکر ہوگی, کسی کے پاس جائے گا, علاج کروائے گا, کسی اللہ والے سے کہے گا ہمیں بھی کچھ بتا دیجئے کیسے اللہ والے بنتے ہیں, کس طرح ہم یہ گناہ چھوڑ دیں. لیکن جب تک یہ کشف ہم پر شروع نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی. تو اصل کشف یہ ہے, سٹے کا نمبر بتا دینا کشف نہیں ہے. جا بھائی جائیں بیٹا, جائیں ادھر جائیں, سٹے کا نمبر بتا دینا کشف نہیں ہے, اس کو کشف نہیں کہتے. یا ہوا میں اڑنا کوئی کرامت نہیں ہے, یہ کوے بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں, کوئی ان کی بزرگی کو تسلیم نہیں کرتا. ایک صاحب نے جو خود دیکھ کر آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ تھائی لینڈ میں گیا, وہاں پہ جو بدھ مذہب کے بھکشو ہیں وہ یعنی نہر یا دریا یا تالاب کے ایک کنارے سے چلنا شروع ہوتے ہیں اور دوسرے کنارے تک چلتے ہوئے, اسی پانی کی سطح پر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر نکل جاتے ہیں, ان کے پیر تک نہیں بھیگتے. تو کیا ان کی ولایت کے ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے؟ دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر نکل گئے اور پیر بھی نہیں بھیگے. وجہ اس کی یہ ہے, کیوں ایسا کیوں ہے؟ نفس کے خلاف چلنے سے یہ قوت حاصل ہو گئی. شادی کا تقاضا ہے, شادی نہیں کرتے, نیند آ رہی ہے تو سوتے نہیں ہیں, اگر بھوک لگ رہی ہے تو کھانا نہیں کھاتے, پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پئیں گے. نفس کے خلاف چلنے سے ایک قوت قلبیہ زبردست قسم کی ان کو حاصل ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے میرے دوستو, کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز سنت کی اتباع ہے, شریعت کی اتباع ہے. ایک مرتبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کوئی صاحب آئے, انہوں نے کہا حضرت کہاں ہیں؟ تو حضرت کہیں اور گئے ہوئے تھے. تو بتایا گیا حضرت تو موجود نہیں ہیں, وہ گلاس وہاں رکھا ہوا تھا کہیں تپائی وغیرہ پہ, انہوں نے وہ گلاس پہ توجہ ڈالی ان صاحب نے جو آئے تھے, اور وہ توجہ ڈال کر اس کو چھت تک لے گئے, وہ گلاس اٹھنا شروع ہوا اور چھت تک چلا گیا, اور پھر اس کو لا کر یوں نظر کے اشارے سے نیچے تک رکھ دیا اور چلے گئے. بس یہ اپنا کرتب دکھایا اور چلے گئے, چلتے بنے. بعد میں لوگ حضرت جب تشریف لائے, لوگوں نے بتایا حضرت ایسے ایسے ایک صاحب آئے تھے, یہ ہوا. فرمایا لاؤ لا کے گلاس رکھو, یہ بھی کوئی چیز ہے, اس سے تم متاثر ہوتے ہو, لاؤ لا کے رکھو گلاس. اور وہ لا کے رکھا, حضرت نے بھی وہ توجہ ڈالی, اوپر تک چلا گیا وہ گلاس, پھر نیچے لے آیا اس کو کہ یہ کیا چیز ہے. اصل چیز فرمایا یہ کبھی میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے؟ کبھی کیا ہے اس کو میں نے؟ یہ آج تمہیں جو شبہ ہوا اس کی وجہ سے کرنا پڑا, لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز اتباع سنت ہے، اتباع شریعت ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص 10 سال رہا ان کی صحبت میں، اور پھر وہ جانے لگا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں جا رہا ہوں آپ کے پاس. تو فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ان 10 سالوں میں تم نے مجھے کوئی، ہاں اس نے کہا کہ پوچھا گیا تم کیوں جا رہے ہو، اس نے کہا میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، کرامت میں نے نہیں دیکھی، میں جا رہا ہوں بس. فرمایا اچھا یہ بتاؤ ان 10 سالوں میں تم نے مجھے سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا ظالم اس سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت ہوگی؟ اور تجھے کیا چاہیے اس سے بڑھ کے کوئی کرامت ہو کہ 10 سال تو نے مجھے میرے ساتھ رہا اور کوئی چیز تو نے خلاف سنت، خلاف شریعت نہیں دیکھی؟ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیارات ہیں، ان پر کوئی پورا نہیں اترتا تو اب چاہے وہ بزرگ ہو یا نہ ہو ہم اس کی بزرگی کے قائل نہیں ہوتے. یا اللہ، تو کہیں نہ کہیں جھول آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے اعمال کا نقصان، فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. لہذا جب تک ہم اصل چیز دل کی محنت ہے، الا وہی القلب، لوگ جسم کی محنت خوب کرتے ہیں اور دل کی محنت جو اصل ہے اس پر توجہ نہیں ہے، اس کی طرف سے غفلت ہے، دل بنانے کی محنت پر غفلت ہے جس کی وجہ سے نقصان کا سامنا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. اگر یہ دل ایسے ہی بننا ہوتا ہے جیسے ہم نے سوچا ہوا ہے کہ بھائی نوافل بھی خوب پڑھو، تلاوت بھی خوب کرو، خوب اعمال میں لگو، دل خود بخود بن جائے گا. اگر یہی بات ہے تو سب سے زیادہ دل تو شیطان کا بننا چاہیے تھا. اس نے، شیطان نے، روایات میں آتا ہے کہ 4 بالشت جگہ زمین میں ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ تعالی کو سجدہ نہ کیا ہو. میں عرض پہلے ہی کر چکا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اتنی عبادت کسی نبی کی بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کہ 4 بالشت جگہ پوری روئے زمین میں کسی نبی کو بھی یہ عبادت حاصل نہیں ہے. لیکن نبی کی 2 رکعت مخلوق کی، 2 رکعت بھی مخلوق کی ساری رکعتوں کے سامنے ان کی حیثیت بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے. مخلوق کی ساری 1000 رکعتیں ہوں اور نبی کی 2 رکعتیں ہوں، وہ جس کیفیت کے ساتھ ہوتی ہیں وہ کیفیت مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا باعتبار کمیت کے یہ عبادت کسی نبی کو بھی حاصل نہیں، کیفیت کے اعتبار سے نبی بڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن آپ بتائیے کہ اتنی عبادت کے باوجود اس کا دل تو بننا چاہیے تھا، اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں سجدہ کرتا آدم علیہ السلام. ابا واستکبر وکان من الکافرین، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، تکبر کیا اس نے، بڑائی اختیار کی، انکار کیا، اللہ کو انکار کیا، انکار بھی اللہ کو، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا ہے، اور یہ کہہ کے انکار کر دیا. کیا عبادت سے اس کا دل بنا؟ بات یہی ہے، اصل جو چیز دل ہے اس کی محنت کی ضرورت ہے، جب تک یہ نہیں بنے گا عبادات بھی کام نہیں آتی. اب آپ دوسری روایت سنیے، ایک حدیث میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک قاری کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا. عالم سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے قرآن کا علم دیا، علم سکھایا، میں نے اس کو، علم کو میں نے سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا، پڑھایا لوگوں کو. فرمایا غلط کہتا ہے، تو نے تو علم اس لیے پڑھا تھا، لیقال انک قارئ فقد قیل، کہ لوگ تجھے قاری کہیں، علامہ کہیں، مولانا کہیں، مفتی صاحب کہیں، بس وہ تو کہا جا چکا. لیقال انک قارئن فقط قیل، شہید سے پوچھا جائے گا وہ بھی یہی کہے گا میں تو آپ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے اللہ، آپ جانتے ہیں. فرمایا غلط کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا. لیقال انک جریئن فقط قیل، یہ تو تو نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگ کہیں کہ تو جری ہے، بہادر ہے، وہ کہا جا چکا. سخی سے بھی ایسے پوچھا جائے گا، وہ بھی کہے گا سارے مصرف، جتنے مصارف خیر تھے سب میں میں نے خرچ کیا. اس سے کہا جائے گا یہ تو غلط کہتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا. لیقال انک سخی فقط قیل، لوگ تجھے سخی کہیں، پس کہا جا چکا. اب آپ یہ بتائیے سخی نے کتنی محنت کی جسم کی، یعنی سارے مال اپنا خرچ کرتا رہا مگر دل میں، دل کی محنت نہ کرنے سے ایک بیماری اس کے دل میں تھی، ایک بیماری، وہ دل کی محنت نہیں کی تھی اس نے، ایک بیماری اس کے دل میں یہ تھی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں. حکیم الامت خان بھی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی تھے، فرمایا میری مجلس میں اس وقت بھی ایک صاحب موجود ہیں، بڑے صاحب حال ہیں، بہت عبادات میں، بڑا اچھے ان کے حالات ہیں، بس ایک خرابی ہے ان میں، بڑے نیک آدمی ہیں، ایک خرابی ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، یہ خرابی ہے. فرمایا ایک خرابی ہے ان میں کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. تو نیک بننا فرض ہے، نیک سمجھنا حرام ہے. متقی بننا فرض، اپنے آپ کو متقی سمجھنا حرام. فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنی پاکیزگی بیان مت کرو، اللہ جانتے ہیں کون متقی ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے جن کو تم دنیا میں کافر سمجھتے تھے، وہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے. اور ایسا ہو سکتا ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہندو پڑوسی کو خواب میں دیکھا، فرمایا تو، اور وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، فرمایا تو جنت میں کیسے، تو ہندو تھا. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے، مرتے وقت انکہی کہہ لی تھی، وہ لوگ کلمے کو انکہی کہتے تھے، یعنی وہ بات جو کہنی نہیں چاہیے، انکہی. تو مرتے وقت میں نے جب بالکل آخری وقت تھا تو میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کی یہ برکت ہے کہ یہاں ہوں، اللہ نے مغفرت فرما دی. اب ساری زندگی اس کو لوگ کافر سمجھتے رہے، اب جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ ایسا ہو سکتا ہے. اور فرمایا ایسے ایسے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے جن کو تم بڑے اولیاء اللہ سمجھتے تھے، یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، لیکن جہنم کا فیصلہ ہوگا ان کے لیے، ایسے بھی لوگ ہوں گے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کے ہاں ایسی ایسی باتیں ان کے سامنے لائی جائیں گی اور ان کی پکڑ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، جن کے بارے میں ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ان باتوں پر ہماری پکڑ ہو سکتی تھی. بھائی اصلاح کے لیے تو یہی آیت کافی ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کے ہاں ان کے سامنے ایسی باتیں لائی جائیں گی کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ان باتوں پر پکڑ کر کے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو بس مرنے سے پہلے اپنے حال کو درست کر لیں. میرے دوستو یہ دل کی محنت ہے، اس کو بھی کرنا ضروری ہے، یہ دل بننا بھی ضروری ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، آسان نہ سمجھے اس کو. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں جیسے تو نے سمجھائے. دنیا کے معاملے میں ایسا ہمارا سلسلہ نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں دفتر بھی جاتے ہیں، دکان بھی جاتے ہیں اور اپنے مشاغل میں جاتے ہیں کہ جب تک ہم یہ ہاتھ پیر نہیں ہلائیں گے کہاں سے ہمیں دو پیسے حاصل ہوں گے. لیکن گناہوں کے معاملے میں کہتے ہیں کرتے رہو گناہ، اللہ غفار ہے.
کیوں بھائی؟ اللہ اگر غفار ہے تو رزاق بھی تو ہے. آپ گناہ وہ آپ دکان کیوں جاتے ہیں؟ مت جائیے. آپ دفتر کیوں جاتے ہیں؟ جیسے اللہ غفار ہے اور آپ گناہ کیے جا رہے ہیں اللہ کو غفار سمجھ کر, تو بالکل اسی طرح اللہ رزاق بھی تو ہے. آپ گھر بیٹھیے, دکان مت جائیے, دفتر مت جائیے. اللہ رزق دینے والے ہیں یا نہیں ہے؟ بس آپ دفتر مت جائیے. نہیں, وہاں پر ہاتھ پیر ہلائے جاتے ہیں. بھائی یہاں کیوں ہم جان نہیں لڑاتے گناہ سے بچنے میں؟ یہاں گناہوں سے بچنے کی محنت کیوں نہیں کرتے؟ اور گناہوں سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ کسی اہل تقویٰ کی صحبت, اس کو جا کر اپنے احوال بتانا, اس سے اپنے گناہوں کا علاج کروانا, یہی تو طریقہ ہے نا. یہ طریقے صحابہ سے ثابت ہیں بھائی, یہ کوئی اور بات تو نہیں ہے. دیکھیے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کی زبان پر یہ الفاظ ہیں, نافقہ حنظلہ, نافقہ حنظلہ, نافقہ حنظلہ. حنظلہ منافق ہے, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, وہاں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی یہ الفاظ سن لیے. فرمایا سبحان اللہ ما تقول, ارے حنظلہ تم ایسی بات کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, یہ تم منافق ہو. ہاں, یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ہماری کچھ اور حالت ہوتی ہے, آنکھیں بہنے لگتی ہیں, دل نرم ہو جاتا ہے, رقت طاری ہو جاتی ہے, اور جب گھر میں جاتے ہیں یہ کیفیت نہیں رہتی. گھر میں جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. فرمایا واللہ انی لا اجد مثل ھذا, میں واللہ یہ حالت تو میری بھی ہے. اب دونوں چلو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. اب دونوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں اپنے دل کے اوپر منافقت کا شبہ لے کر کہ گویا ہم منافق ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہی اطلاع حوال ہے کہ اپنے دل کی حالات کی اطلاع کرنا کسی کو, اپنے معالج کو, روحانی معالج. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا, سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گاہے گاہے, اے حنظلہ, ساعتن فساعتن, گاہے کچھ گاہے کچھ, کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. اگر یہی ہو تو تم راستوں میں اور نماز کے اندر فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگیں تو یہ. لیکن اے حنظلہ, گاہے گاہے, اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لیے, میری مجلس اور میری صحبت کے لیے تو یہی حالت مناسب ہے جو تمہاری ہوتی ہے, اور گھر کے لیے وہی حالت مناسب ہے جو تمہاری گھر میں ہوتی ہے. یعنی گھر جا کے ہنسو بولو. اگر تمہاری یہی حالت گھر میں ہو کہ آنکھیں بہہ رہی ہیں, دل پر رقت آ رہی ہے, تو اہلیہ اور بچوں کا کیا حال ہوگا؟ تمہاری کیا سوچیں گے؟ وہاں کے لیے یہی سنت ہے. وہاں کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں مسکراتے ہوئے تشریف لاتے ہیں. اور دوسری حالت کیا تھی؟ دوسرا رخ سمجھیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان, یہ بھی تو الفاظ آتے ہیں حدیث میں. صحابہ فرماتے ہیں ہر وقت آپ فکر مند رہتے تھے اور مستقل آپ کے اوپر کوئی غم طاری رہتا تھا, لیکن گھر آ رہے ہیں تو یہ حالت ہے کہ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. دو مختلف صورتیں ہیں. اس کو فرمایا حنظلہ, یہاں کے لیے یہی حالت مناسب ہے, گھر کے لیے یہی حالت مناسب ہے. ہاں, گھر میں جا کے ہنسو بولو. یہ ہے کسی کو اپنے احوال کی اطلاع کرنا. احوال کیا, شبہ بھی ہو جائے. شبہ بھی صحابہ کو شبہ ہوتا تھا, وہ بھی جاتے ہیں. دیکھیے, یہاں منافقت کا شبہ تھا, حالانکہ منافقت نہیں تھی لیکن شبہ ہو گیا, وہ بھی جا کے بتایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی بڑی جو خطائیں ہو جاتی تھیں وہ بھی آ کر بتاتے تھے. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ میں رمضان کا مہینہ اور میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی روزے کی حالت میں, یہ بہت بڑی خطا ہے. آ کر بتا رہے ہیں, اس کو بھی بتا رہے ہیں. جن چیزوں کا شبہ ہو جائے وہ بھی آ کر بتاتے تھے, علاج پوچھتے تھے. یہ دل کی محنت ہے. اس کو فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، یہ مضغہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، جب تک یہ نہیں بنے گا وہ کام نہیں بنے گا. بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. لہذا دل کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے جسم کی محنت تو ہے کہ ایک قاری نے قرآن پڑھایا، علم دین حاصل کیا، عالم بنا، قاری بنا، قرآن پڑھا، یہ جسم کی ساری محنت اس کی ہوئی. دل کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ایک گناہ تھا خالی، دو تین گناہ نہیں یا دس بارہ گناہ ہو، ایک گناہ کا یہاں ذکر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگوں میں میری عزت ہو، جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں حب جاہ کہا جاتا ہے. حب جاہ یہ ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. ہم تو ان کی تقریب میں گئے تھے، وہ تو آئے نہیں، یہ کیا ہے، یہ حب جاہ ہے. ہم نے ان کے یہاں اتنے پیسے، ہم نے یہ ہدیہ دیا تھا، انہوں نے ہماری تقریب میں اس سے کمتر درجے کا ہدیہ دیا، یہ کیا ہے، حب جاہی تو ہے. آپ نے ایک قیمت اپنی دل میں بنا رکھی ہے، اپنی خود قیمت مقرر کر رکھی ہے. ہماری قیمت تو قیامت میں لگے گی، اس سے پہلے ہمیں کیا حق ہے اپنی قیمت لگانے، جو اللہ ہماری قیمت لگائے وہ ہم نے اپنی قیمت لگا رکھی ہے، اس کے مطابق رشتہ داروں سے دوستوں سے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. یہی تو حب جاہ ہے اور کیا چیز ہے. ہم تو ان کے یہاں گئے تھے، ان کے مرنے میں ہم گئے تھے، اب وہ ہمارے یہاں نہیں آئے. بھائی نہیں آئے تو نہیں آئے، آپ تو اللہ کے لیے کیا تھا آپ نے یہ عمل، تو اپنا عمل کیوں برباد کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے ہم ان کے یہاں گئے تھے. اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا یا اس لیے کیا تھا کہ وہ بھی ہمارے یہاں آئے، ہم ان کے یہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ بھی آئے ہمارے یہاں، اس لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے کیا تھا؟ اگر اللہ کے لیے کیا تھا یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم تو ان کی شادی میں گئے تھے، وہ ہماری شادی میں نہیں آئے. بھائی تم اللہ کے لیے ان کی شادی میں گئے تھے یا اس لیے گئے تھے کہ وہ بھی آپ کی شادی میں آئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ہم کر کیا رہے ہیں، یہ سب حب جا ہے، یہ دل کی محنت نہیں ہوئی. نمازی، تلاوت کرنے والے، زکات دینے والے، حج کرنے والے یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بیماری ہے حب جا کی، جس کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے عالم کو. کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، روزے نہیں رکھے ہوں گے رمضان کے، کوئی چیز کام نہیں آئی دل کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے. یا وہ سخی نے خوب محنت کی، خوب پیسہ لٹایا اللہ کے راستے میں مگر کام نہیں آیا، کہ لوگ سخی کہیں ایک گناہ دل میں موجود تھا، ایک خرابی دل کی موجود تھی، اس کو محنت کر کے اس کو دور نہیں کیا، اس کا علاج نہیں کروایا. یا وہ شہید، کیا اس شہید نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی یا تلاوت نہیں کی ہوگی، روزے نہیں رکھے ہوں گے، سارے اعمال کام نہ آئے، یہی محنت نہیں، دل کی محنت نہیں ہوئی. اس کو فرمایا کہ الا وہی القلب، اگر یہ صحیح نہیں ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، یہ اگر صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر یہ خراب ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلو، تو سارا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، یہ ہے گوشت کا لوتھڑا دل. خوب سن لو، خوب جان لو، یہ دل ہے، اس پر محنت کرو، اس پر تو محنت اہل دل کے پاس ہی جا کر ہوتی ہے، ان کی صحبت میں رہ کر ان کو اپنے اطلاع، اپنے حالات کی اطلاع کر کے. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پڑی، جا کر اطلاع احوال کی ضرورت پڑی کہ میرے اوپر، میں اور حنزلہ آئے ہیں، منافق کا شبہ ہے ہمیں اپنے اوپر، ان کو ضرورت پڑ رہی ہے اس دور میں، ہمیں ضرورت پڑ نہیں ہے اس دور میں. حضرت ابوبکر جو افضل الخلائق ہیں بعد الانبیاء، ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کو تو ضرورت پڑ رہی ہے اور اس دور میں برکت کے دور میں، اور ہمیں اس دور میں ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.